أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. باسم عریب اسرار مناسک کے حج میں تھی اور آپ کی خدمت میں زور سے قبل کی محفل میں مجلس میں عرض ہوا ہے کہ اہم ترین مرحلہ حج کا وہ ابھی شروع ہوا چاہتا ہے، کل سے انشاءاللہ آپ اس کے لیے آمادہ ہوں گے. یہ بات جتنی بھی تکرار کریں ہم کم ہے کہ حج ایک عمل ایسا ہے جس میں جسمانی مشقت و زحمت جو تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے. اس کے باوجود بھی حج در حقیقت ایک جسمانی عبادت نہیں ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں قلبی اور روحی کام انسان کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، جسمانی کام سے زیادہ انسان کو روحی کام انجام دینا پڑتا. لہذا ابھی بھی فرصت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دلی طور پر اور روحی طور پر آمادہ کریں اور تیار کریں تاکہ اصلی مرحلے کو شروع کر سکیں بہتر طور پر، اگرچہ اصلی مرحلے کا ایک شعبہ اور ایک حصہ انجام دے چکے ہیں ہم، عمرہ تمتو، اور اب عرفہ کے لیے تیاریاں ہیں. عرفہ کہا گیا ہے ایک اس وجہ سے کہ سرزمین معرفت ہے، اور عرض کیا تھا کہ حج چونکہ ہی معرفت کی عبادت ہے، ہر مرحلہ اس کا معرفت کے ساتھ طے ہونا چاہیے. معرفت بھی تین مراحل کی معرفت، معرفت احکام حج، معرفت آداب حج و معرفت اسرار حج. چونکہ زندگی میں معلوم نہیں پھر یہ ہمیں توفیق نصیب ہو یا نہ ہو، ایک دفعہ حق تعالیٰ نے یہ لطف و کرم کیا ہے ہم پر، کم از کم ایک دفعہ یہاں پر مشرف ہونے کے لیے، تو اس فرصت کو غنیمت سمجھے ہم. اور جس طرح سے گھروں سے نکل آئے ہیں، معمولات چھوڑ کر آئے ہیں، معمول کی زندگی کو ترک کر کے آئے ہیں، تو واقعاً معمولات سے باہر آ جائیں. اگر یہاں آ کر بھی معمولات وہی ہیں ہمارے، یا اپنے نئے معمولات بنا لیے ہیں کہ صبح اٹھ کر بازار جانا ہے، پھر شام کو یہ کرنا ہے، رات کو حرم جانا ہے، یہ بھی معمول نہ بنائیں. معمولات سے نکالنے کے معنی یہ ہیں کہ نکل آئیں ابھی، اور معرفت کی سرزمین باوجود اس کے کہ ہم نے عمرہ کے اعمال انجام دے دیے، پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ آپ مکہ سے نکل جاؤ باہر عرفہ میں، عرفہ حرم سے بھی باہر ہے، تاکہ آمادہ ہو کرو، تیار ہو کرو. پہلے فقط عابدانہ طور پر، متعبدانہ طور پر داخل ہو گئے تھے، اور حج ایک ایسی عبادت نہیں ہے وہ فقط تعبد کے ساتھ انجام دی جائے، بلکہ معرفت کے ساتھ انجام دی. یعنی ہماری کارکردگی کا جائزہ لے لیا گیا عمرہ کے اعمال میں، اور اس میں یہی مناسب اور ضروری سمجھا گیا کہ ہم اور زیادہ تربیت کے محتاج ہیں، مزید مراحل سے گزرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کافی نہیں ہے، اتنی آمادگی کافی نہیں ہے جتنی لے کر ہم آئے تھے یہاں پر. معرفت، سب سے پہلے ذات خدا کی معرفت، اپنی ذات کی معرفت، اپنی حقیقت کی معرفت، اور دین کی معرفت، اپنے ولی اور راہبر و امام کی معرفت، اور سب سے بڑھ کر پھر اپنی ذمہ داریوں اور وظائف اور فرائض کی معرفت ہے. سرزمین عرفہ کو عرفہ ایک اور جہت سے بھی کہا گیا، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ سرزمین اعتراف ہے، اعتراف کی سرزمین ہے. بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہیں پر اپنی اس تقصیر کا اعتراف کیا تھا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو ہمیں معاف فرما. سرزمین اعتراف ہے. اعتراف بھی بہت ساری چیزوں کا اعتراف, وہ چیزیں جو خدا کو معلوم ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہیں لیکن ممکن ہے کوئی تیسرا اس سے آگاہ نہ ہو, ان چیزوں کا بھی اعتراف. اعتراف کریں کہ ہم گناہکار ہیں, اعتراف کریں کہ ہم ناسمجھ ہیں, اعتراف کریں ہم نادان ہیں, اعتراف کریں ہم عاجز ہیں. بہت ساری چیزوں کا اعتراف یہاں پر لازمی ہے. اس اعتراف سے مراد کیا ہے؟ جس طرح سے انسان خدا نخواستہ بعض اوقات جاتا ہے جرم کر کے عدالت میں جاتا ہے, اعتراف کر لے اگر نہ وہ کروا لیں بلکہ خود جا کے کہہ دے میں نے یہ کیا ہے, تو بعض قوانین یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی سزا میں اثر پڑتا ہے اس اعتراف کا. اگر وہ اپنے طور پر ثابت کر لیں ہمارا جرم, اس وقت سزا ایک اور مقرر کی جاتی ہے. اگر ہم خود مان لیں کہ یہ ہم سے ہو گیا, تو فرض کریں اگر ایک شخص جا کر کہہ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اس کی سزا میں کمی آ سکتی ہے. دنیاوی عدالتوں میں ہو یا نہ ہو لیکن ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں یقیناً ایسے. دنیا میں کوئی ممکن ہے اس اعتراف کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو نہ جانتا ہو, لیکن جرم کا اعتراف خدا کی بارگاہ میں یہ عین بندگی ہے, عین عبادت ہے یہ. لہذا ہر انسان اس سرزمین پر جا کر اعتراف کرے. آپ جو دعائیں پڑھیں گے وہاں پر, ان دعاؤں میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں صرف تبرک کے لیے, لیکن سمجھ کر اگر پڑھیں تو بیشتر حصہ دعا کا اسی اعتراف میں ہے. آپ دعا سید الشہداء علیہ السلام کا وہ حصہ, آخری حصہ, وہ بہت عجیب و غریب حصہ ہے. اس حصے میں انسان جا کر دیکھے کہ کیا ہمیں اعتراف کرنا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ. یعنی ایک موازنہ ہے عبد اور معبود کا. اب رو رو کے گڑ گڑا کے بارگاہ خدا میں احسانات خدا کو ایک ایک کر کے گنتا اعتراف کرتا ہے. اعتراف کس کا؟ خدا کی نعمتوں کا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. انت الذی خلقتنی, انت الذی ربیتنی, انت الذی رزقتنی, تو ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. آج جو میں یہاں پر حاضر ہوں تو تیرے لطف و کرم کے ذریعے حاضر ہوں, تو نے مجھے پیدا کیا, یہ اعتراف ہے, تو نے پیدا کیا مجھے. انت الذی ربیتنی, تو نے میری پرورش کی ہے. اگر تیری ذات نہ ہوتی میں تو نہ پیدا ہوتا نہ پرورش پاتا. انت الذی رزقتنی, تو نے مجھے رزق دیا ہے. یہ دعا عرفہ کا ایک ایک جملہ ذات حق کے متعلق یہ اعتراف ہے. اعتراف بھی معرفت کے اظہار کو کہتے ہیں. اعتراف کا معنی یعنی اظہار معرفت. سرزمین عرفہ معرفت کی سرزمین ہے. معرفت حاصل کرنا یہ پہلا کام ہے, اور معرفت حاصل کر کے اس معرفت کا اظہار کرنا یہ اعتراف ہے. آپ نے کیا کس چیز کی معرفت پیدا کی؟ حق تعالیٰ کی معرفت پیدا کی, اور اپنی معرفت پیدا کی. کہا تھا نا کہ ان چار پانچ معرفتوں میں جو اشد ضروری ہیں سرزمین عرفہ میں, ایک حق کی معرفت اور ایک خدا کی اور ایک خود کی. اپنے آپ کو بھی پیدا کریں, ڈھونڈیں, تلاش کریں کہ ہم کون ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بھول کر کچھ اور بنا ہوا ہے. ہم اپنے مثلا فرض کریں ایک آدمی اپنے گھر کا ایڈریس کھو دے, جیسے ابھی یہاں ہوتا ہے ہوٹل کا ایڈریس گم کر بیٹھے, ہوٹل گم ہو جاتا ہے, تعجب کی بات نہیں ہے. ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, غریب ہیں, پردیسی ہیں, مسافر ہیں, ایک دو دن ہوئے آئے ہوئے, اگر نہیں بھی معلوم ہوتا ایڈریس تو کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے, اچمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان واپس جائیں حج کر کے, حاجی صاحب کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے, تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایئرپورٹ سے لوگوں سے پوچھتے پھریں جی میرا گھر کہاں ہے, لوگ تو یہ کہیں گے دماغ ٹھیک ہے, آپ حج کا اثر ہوا کیا ہوا کہ آپ اپنا ایڈریس ہی بھول گئے. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنا پتہ نہ ہو کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کس لیے ہوں. یہ سب سے زیادہ تعجب کی بات ہے. اگر گھر کا ایڈریس بھی کھو جائے، کھو دے، اتنے تعجب کی بات نہیں ہے جتنا اپنا ایڈریس، اپنی ذات کا ایڈریس گم کر بیٹھے. اور یہ مان لیں، معرفت پیدا کریں اور اعتراف کریں کہ ہم اپنی ذات کا ایڈریس کھوئے ہوئے ہیں. حتیٰ وہ چیز جو میں بن کر، انا بن کر ہمارے اندر ہے، وہ میں نہیں، وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی جھوٹی میں ہے جو ہماری جگہ آ کر بیٹھ گئی. اپنی معرفت پیدا کریں، تلاش کریں، سرزمین عرفہ میں اپنے آپ کو تلاش کریں، شاید لطف خدا شامل حال ہو اور ہمیں اپنا پتہ مل جائے. ان دو معرفتوں سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ معرفت حق سے انسان کو خدا کی نعمتوں کا علم ہو جاتا ہے. اس قدر نعمتیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہیں اور غافل ہیں ہم ان سے. درحقیقت یہ اجتماع حج اس لیے ہے کہ غافل، ہم جیسے غافل لوگوں کو بلا کر آگاہ کیا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر تم غور کرو، فکر کرو کہ کیا کچھ تمہیں خدا کی طرف سے عنایت ہوا اور عطا ہوا ہے. علم نعمتوں کا، خدا کی نعمتوں کا علم پیدا ہونا. اگر ہمیں کہا جائے کہ 10 نعمتیں خدا کی لکھیں تو ہم 10 بھی شاید نہ لکھ سکیں، اس قدر غافل ہیں نعمتوں سے، خدا کی نعمتوں سے. حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ خدا کی اتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس قدر فراوان خدا کی نعمتیں شامل حال ہیں ہمارے. لیکن انسان مزاجن ایسے پیدا ہوا ہے کہ شاکر کم ہے، شاکی زیادہ ہے. شاکر کم ہے اور شاکی زیادہ، یعنی شکوہ ہماری زبان پہ زیادہ ہوتا ہے، شکر ہماری زبان پر بہت کم ہوتا ہے. اپنے متعلق سوچیں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں ابھی کچھ نہ کہیں، کوئی رائے قائم نہ کریں، خود اپنے بارے میں. اب سے جتنی کاروائی کرنی ہے ساری اپنے بارے میں کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، چھوڑ دیں. دوسروں کی فکر میں اتنا نہ رہیں، اپنی فکر میں رہیں کہ آیا میں شاکر ہوں یا شاکی، یعنی میری زبان پر شکوے زیادہ ہیں یا میری زبان پر شکر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دو چار مسائل، مثلا سفر ہی کو لے لیں، اسی سفر کو لے لیں ہم. اس سفر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کمیاں ہیں، رہ گئی ہیں، کچھ ایسے تکالیف ہیں، کچھ ایسے مشکلات ہیں جو ہیں، درپیش ہیں. بعض ممکن ہے کسی کے قصور سے ہوئی ہوں، پیدا ہوئی ہوں، یعنی اس کو ذمہ دار ہوگا، اس سے بہتر بھی بن سکتا تھا لیکن نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر، کوئی بھی ذمہ دار ہو ان کا. بعض ہیں شاید نہ ہو، کوئی ذمہ دار نہ ہو، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی سفر میں آپ خدا کی نعمتیں جو آپ کو شامل حال ہیں وہ ذکر کریں، ایک فہرست بنائیں. اور اسی سفر میں وہ مسائل جو مشکلات ہمیں درپیش ہوئی ہیں ان کی فہرست بنائیں. بہت مشکلات اگر ہمیں ہوئی ہوں تو شاید 10-20 مشکلات ہمیں اس پورے سفر میں پیش آئی ہوں گی. اور اسی سفر میں جو نعمتیں حق تعالیٰ کی ہمارے شامل حال ہوئی ہیں، اگر ان کو آپ شمار کرنا بیٹھ جائیں، عمر گزر جائے گی آپ کی، اور اس سفر میں جو شامل حال نعمتیں ہیں وہ آپ شمار نہیں کر سکتے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شاکر اور شاکی کتنا فرق ہے ان میں، کہ اگر مجھے 10 تکالیف پہنچیں اور مجھے لامحدود نعمتیں ملیں، میں ان لامحدود نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا لیکن ان 10 مشکلات پر شکوہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری زبان زبان شاکرانہ نہیں ہے، میری زبان زبان شاکیانہ ہے. اور خداوند نے فرمایا کہ شکووں سے مسائل حل نہیں ہوتے، شکر سے مسائل حل ہوتے ہیں. ان شکرتم لازیدنکم، تم شاکر بنو میں تمہیں مزید دوں گا، میں نے تمہیں 2 نعمتیں دی، تم شکر کرو میں 2 اور دے دوں گا تمہیں، میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. شکر، اعتراف کریں نعمت. اگر انسان کو علم ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں، بس یہی صحت و سلامتی، یہ کم نعمت ہے، وہ لوگ جو مریض ہیں آپ کے ساتھی ہیں ابھی اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں اور زیارت سے محروم ہر چیز سے محروم اور آپ صحت مند ہیں, یہ کم نعمت ہے شکر کے لیے. اگر آپ صبح و شام بیٹھ کر صرف اسے ایک نعمت کا شکر کرتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے, یہ کم نعمت ہے خدا. نعمتیں تو حتمن دکانوں پہ جا کر, نعمتیں تو حتمن بازار میں نہیں ہونی چاہیے, نعمتیں اپنے وجود کے اندر تلاش کریں. اس ذات نے جو نعمتیں ہمارے اندر ایجاد کی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں ان نعمتوں سے جو بازاروں میں دکانوں پر موجود ہیں, وہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں. اپنے ذات کے اندر کی نعمتوں کو تلاش کریں. اعتراف کرنا یعنی خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرنا, اس دعا مبارک کا ایک بڑا حصہ اعتراف میں ہے. اے پروردگار, تو نے مجھے کن کن بلاؤں سے بچایا, تو نے مجھے پیدا کیا, میری نگہداشت کی, میری تربیت کی, تو نے کتنے شفیق والدین میرے لیے بنائے, تو نے خاندان دیا, تو نے ایسی ماں دی, تو نے ایسا باپ دیا, تو نے مجھے بہن بھائی دیے, تو نے ایک محبت و شفقت سے بھرا ہوا گھر دیا, ایک آغوش دی, میں نے اس میں پرورش پائی, مجھے معلم دیے, ایسی کتابیں تو نے لکھوائیں, توفیق دی علماء کو, انہوں نے کتابیں لکھی, میں نے پڑھی. یہ سب نعمتیں جو میرے لیے ہیں, یہ تو دوسروں کی نہیں ہیں, یہ ساری میری نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں تو نے مجھے فراہم کی. سفر میں تو نے مجھے کیا کچھ دیا, کیا کچھ عطا کیا, مجھے کتنی دشمنوں سے بچایا, مجھے کتنے خطروں سے بچایا. کتنی بیماریاں ہیں اس اتنی جمعیت میں لگ سکتی ہیں لیکن ہمیں نہیں لگی. اگر کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا ایک آدمی کو, وہ کیا کریں ہم؟ نزلہ جب ہو جائے, اکثر وہ ہے نا یہ حال, سب اس میں مبتلا ہیں یا اکثر مبتلا ہیں. کھانسی نزلہ ہو جائے, شکوے کی جگہ یا شکر کی جگہ؟ ہمارے اساتید کے استاد, ہمارے اساتید جو ہیں ابھی, ان کے ایک استاد ہیں, رحلت ہو گئی ہے خدا رحمت کرے انہیں, مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے شعرانی رضوان اللہ علیہ, استاد ارجمند ہمارے, ان سے نقل کرتے ہیں کہ آخری عمر میں بڑھاپے میں مریض ہوئے اور کئی امراض لگ گئے ان کو, بہت ساری امراض, دل کے مریض تھے اور نہ جانے کیا کیا معدے کے امراض تھیں, اور بڑھاپا خود ایک بیماری ہی سمجھیں. اسپتال میں تھے, لوگ عیادت کے لیے جاتے تھے, شاید کوئی 10 بیماریاں ان کو ایک ہی وقت میں لگی ہوئی تھیں, لیکن جب بھی کوئی پوچھتا کہ کیا حال ہے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہائے مر رہا ہوں, نیند نہیں آئی, چین نہیں آتا, آرام نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, نہ جب بھی جائیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ بھی تکلیف میں اور سخت تکلیف میں ہے, اس تکلیف کے عالم میں بھی جب پوچھتے کہ کیا حال ہے, کہتے شکر خدا, الحمدللہ, الحمدللہ, شکر خدا. لوگ حیران ہوتے کہ یہ کس بات پر الحمد شکر ہے, کہا کہ وہ موذی دوسری مرض بیماری جو نہیں لگی اس پر شکر کر رہا ہوں جو نہیں لگی ہوئی مجھے. بے شک 10 لگی ہوئی ہیں لیکن 100 ایسی ہیں جو مجھے نہیں ہیں, میں ان 100 پر خدا کا شاکر ہوں. اور یوں ہی ہونا چاہیے انسان کو, اگر 2 تکلیفیں پہنچ گئیں ان پر شاکی تو ہوں لیکن ادھر سے 1000 نعمتیں ان پر شاکر نہیں ہوں. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت کم شکور ہیں, شکور بہت کم, شاکی بہت زیادہ ہے, شکور بہت کم. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اتنی نعمتیں ذات حق ہمارے شامل حال ہیں کہ ہمارا سر تو سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے, سجدہ شکر میں سجدہ شکر پہ سجدہ شکر کریں. صحیفہ سجادیہ میں سید ساجدین علیہ السلام وہ یہی فرماتے ہیں, یعنی تعجب ہوتا ہے کہ ہم ذات حق پر ایمان, ذات حق کی عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے ہماری, نہ صرف سفر حج, یہ باتیں سفر حج کے لیے مخصوص نہیں ہیں, سفر حج ایک تربیت ہے, اور پوری عمر پوری زندگی ایسے ہونا چاہیے, پوری زندگی کے لیے یہ ادب ہمارے اندر آ جائے کہ ہم شاکر بنیں نہ کہ شاکی بنیں, شکر کریں. امام چاروں فرماتے ہیں کہ میں شاکر ہوں خدا کا اس عظیم نعمت پر جو توفیق عبادت خدا نے مجھے عطا فرمائی, اس توفیق عبادت پر خدا کی بارگاہ میں شاکر ہوں, اور شکر دیگر اس توفیق شکر پر خدا کا شاکر ہوں چونکہ بہت ساروں کو خدا نے نعمتیں دی ہیں توفیق کے شکر نہیں دیا. میں اس توفیق کے شکر پر خدا کا شاکر ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے توفیق شکر عطا کی ہے. بعضوں کو خدا نے نعمت دی ہے لیکن اس نعمت پر شکر کرنا نہیں دیا, اور یہ بڑی نعمت ہے. شاکر ہونا بڑی نعمت ہے. عباد شکور بنے, اس سفر میں تربیت پائیں, کوشش کریں, دیکھیں شکور بندے کیسے ہوتے ہیں, عباد شکور کیسے ہوتے ہیں. اب میں یہاں آپ کو اطمینان, آپ کسی جگہ بھی ہوں, اس کاروان میں ہوں, کسی کاروان میں نہ ہوں, آئندہ انشاءاللہ جب مشرف ہوں گے سفر پر آپ آئیں, فرض کریں آپ کا کمرہ, کمرے میں ایک چیز خراب ہے, اور دوسری دس چیزیں تو ٹھیک ہیں نا, اس ایک چیز کا شکوہ کیا آپ نے, تو ان دوسری دس کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں کیا؟ حق یہ ہے کہ اگر شکوہ ہی کرنا ہے تو پہلے دس چیزوں کا شکر کریں, پھر ایک کا شکوہ کریں, پہلے ان کا شکر کریں پھر یہ شکوہ کریں. جو شکور نہیں ہے وہ شکوہ بھی نہ کرے, شکور بنے. تربیت, سفر ہوتا ہی ایسے, خصوصاً سفر حج, کہ اس میں انسان کو یہ توجہ آتی ہے کہ آیا یہاں پر مجھے شکر کرنا چاہیے یا شکوہ کرنا چاہیے. مثلا جب آپ کو سردی لگے گی, جب آپ کو بیماری ہو جاتی ہے, جب آپ کو زکام ہو جائے گا خدا نخواستہ, جب آپ کو اور مشکلات کھو جاتے ہیں, فرض کر لیں کہ آپ کاروان سے جدا ہو گئے, وہ شکر کا مقام ہے یا شکوہ کا مقام ہے؟ شکر کا مقام ہے. کیا کہ خدایا میں کھویا ہوں, وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں اصلا زندہ ہی نہ ہوتا, پتہ نہیں میری لاش پڑی ہوتی کہیں پر, کسی کو خبر بھی نہ ہوتی. ابھی تو صرف کاروان سے جدا ہوا ہوں, روح تو میرے تن سے جدا نہیں. بس مقام ہی شکر ہے, یہاں پر شاکر بنے. اس میں پہلا اعتراف نعمتوں کا, یعنی معرفت پہلے نعمتوں کی پیدا کریں, پھر ان نعمتوں کا اعتراف ایک ایک کر کے عرفہ کے اندر نعمتوں کا اعتراف کہ پروردگار یہ نعمتیں ہیں جو ایک ایک کر کے تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور ہم ان نعمتوں پر تیرے شکر گزار ہیں. اتفاقاً دعا مبارک عرفہ سید الشہداء علیہ السلام کی بہترین منبع ہے نعمتوں کی پہچان کے لیے, نعمتوں کی شناخت کے لیے, کہ کون سی نعمتوں پر ہم خدا کا شکر ادا کریں. اگر وہاں توفیق کوئی کچھ اقتباس اس دعا کے اگر ماحول وہاں بن گیا اور تائید الہی شامل حال رہی, اس دعا کے کچھ اقتباس وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. یہ اس کے لیے خود ایک بہت بڑا شعور چاہیے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ کون سی چیز نعمت ہے اور کون سی نقمت ہے, نعمت کے مقابلے میں نقمت ہے. نعمت کہتے کس کو ہے؟ نعمت, نعمت اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب تر ہو جائے وہ نعمت ہے. ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہو جائے اس کو نعمت کہتے ہیں, اور ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور کرے وہ نقمت ہے, وہ معنی ہے. اب مال نعمت ہے یا نقمت ہے دیکھ لیں. اگر مال سے انسان خدا کی قربت حاصل کرے, بس یہ مال تھا آپ نے خرچ کیا تو یہاں پر پہنچے, یہ مال نعمت ہے. لیکن یہ مال اگر انسان کو غافل کر دے خدا سے اور دوری کا سبب بنے, یہ مال نقمت ہے. اولاد اگر خدا سے قرب کا وسیلہ بن جائے تو نعمت ہے, ورنہ نقمت ہے. صحت تندرستی نعمت ہے یا نقمت ہے؟ اگر اس صحت کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرے نعمت ہے, اگر خدا سے دوری اختیار کرے تو نقمت ہے. بس نعمتیں ان چیزوں کو کہیں گے ہم جو ہمیں خدا کے قریب تر کریں. یوں نہیں کہ جو بھی مالیت رکھتی ہے, جو چیز مہنگی ہے, جو چیز وہ بڑی نعمت ہے. اللہ گھر ایک نعمت ہے, گاڑی ایک نعمت ہے, بنگلہ ایک نعمت ہے, اولاد ایک نعمت ہے, مال ایک نعمت ہے, نہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ نعمتیں. اس صورت میں نعمتیں ہیں جب یہ قرب خدا کا باعث بنے ہیں. بس پہلے ہم نعمتوں کی پہچان کریں, یہ معرفت اور یہ شعور چاہیے اس کے لیے کہ نعمتیں ہیں کیا. کچھ لوگ ہیں جو بدن کے مختلف حصوں سے سوچتے ہیں, ایسے تم ان کہتے ہیں نا ذہن سے سوچتے ہیں, اور ذہن کہتے ہیں کھوپڑی میں, لیکن سارے کھوپڑی سے نہیں سوچتے, کچھ میدے سے سوچتے ہیں, پیٹ کے ذریعے سوچتے ہیں، کھوپڑی سے نہیں سوچتے، معدے سے سوچتے ہیں. اگر انہیں کہیں سب سے بڑی نعمتیں شمار کرو تو وہ معدے کی ساری چیزیں ذکر، بریانی نعمت ہے، کوفتہ نعمت ہے، مثلاً چکن نعمت ہے، اور روسٹ نعمت ہے، براسٹ نعمت ہے، فلان نعمت ہے، یہ سب نعمت ہے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ معدے سے سوچتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اور دیگر حصوں سے سوچتے ہیں، انہیں کو کیا نعمتیں ہیں وہ اور چیزوں کا نام نہیں. شہوتوں کے ذریعے، جو شہوتوں کے ذریعے سوچتے ہیں، ذہن سے نہیں سوچتے بلکہ شہوتوں سے سوچتے ہیں، وہ کسی اور چیز کا نعمت کا ذکر کریں گے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے سوچنے کے لیے. اگر عقل سے سوچیں، عقل بتاتی ہے کہ کون سی چیزیں نعمت ہیں، کس طرح آئمہ خدا نے ہمیں نعمتوں کی پہچان کروائی ہے. اس لیے کہا تھا کہ محبت کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے. محبت اور معرفت دونوں جب ملیں گے تو نور و نلا نور، نور پر نور کا اضافہ ہو جائے گا. صرف محبت بلا معرفت وہ کبھی نقصان دہ بھی ہوتی ہے. محبت اور معرفت نہ ہو کبھی انسان کو ضرر بھی پہنچاتی، نہ صرف خود انسان کو بلکہ کبھی خود اس کو نظر پہنچاتی ہے جس سے ہمیں محبت ہے. مثلا فرض کر لیں کہ عموماً اگر ہم محبت کے مرے ہوئے لوگوں کو، جو محبت کے ہاتھوں مرے ہیں، دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اسپتالوں میں آپ جائیں تو ایک بڑی تعداد مریضوں کی وہ ہوتے ہیں جنہیں محبت نے مریض کر دیا ہے. محبت نے مریض کیا یعنی جے یعنی یہ کہ محبت میں آپ نے ان کی دعوت کی، محبت میں ان کے لیے کھانا پکایا، محبت میں ان کے لیے آپ نے شوگر ڈالا، محبت میں یہ کیا، اور اس محبت میں محبت بھرا کھانا کھلایا جس سے بیمار ہو گئے. ہوتے ہیں نا ایسے، مثلا ماں ہے اپنے بچے سے محبت ہے، بچہ مریض ہو گیا، ماں نے محبت سے اس کا علاج شروع کر دیا. ماں جانتی نہیں ہے کچھ بھی، لیکن اپنی طرف سے محبت اور ممتا کے ہاتھوں اس کا علاج شروع کیا، موت کے قریب پہنچا دیا. کرتی ہیں نا ایسے مائیں. اس لیے کہا ہے کہ اگر جا کر پوچھیں قبرستانوں میں کہ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی محبت کی وجہ سے یہاں آ پہنچے ہیں، اگر وہ محبت نہ کرتے تو آج یہ زندہ ہوتے. بہت سارے لوگ ہیں نا، اگر ہمدردی نہ کرتے. ایک اور، ہم مریضوں کے عیادت کے لیے جاتے ہیں اور ہر آدمی جا کر جا پوچھتا ہے کیا حال ہے، وہاں نسخہ بھی بتا کے آتے ہیں اس کو، ڈاکٹر ہوں یا نہ ہوں. ایک دوست ہے ہمارے، وہ سخت مریض تھے، اصل ان کے لیے بیٹھنا بات کرنا بھی مشکل تھا. تو اس بیماری کے عالم میں انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوا تھا، بچوں سے، کہ جب بھی دروازے پہ دستک ہو، گھنٹی ہو، کوئی میری عیادت کے لیے آئے تو فوراً آ کر دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے اٹھا کے بٹھا دینا، تکیے لگا کے، اور کوئی چیز دے دو کہ میں کھانا شروع کر دوں یا اس طرح، تاکہ جب وہ آئیں تو میں کہوں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کہا کیوں ایسے؟ کہا اس لیے کہ یہ صرف مجھے پوچھنے نہیں آئے گا بلکہ یہ نسخہ بھی ساتھ لے کے آئے، اور بعض کھلا کے بھی جاتے ہیں ساتھ، باقاعدہ کھلا کے بھی جاتے ہیں کہ یہ کھائیے آپ. اور انہوں نے کہا کہ اگر دن کو مجھے 10 آدمی دیکھنے آئیں گے، 20 آدمی آئیں گے، اور آرے کے پاس ایک الگ نسخہ ہے، اگر وہ 20 نسخے میں نے کھا لیے تو ہفتہ جو زندہ ہوں وہ بھی، ہاں پہلے آج ہی مر جاؤں گا میں. تو لہٰذا ان محبت رکھنے والے، عیادت کرنے والوں سے مجھے بچانا، مجھے بٹھا دو کہ یہ محبت کا نسخہ مجھے نہ دیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ لیکن معرفت نہیں رکھتے، اور اس محبت کے ہاتھوں وہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. وہ چیز جو انسان کو نجات دیتی ہے، محبت و معرفت دونوں ہیں. ہمارے پاس اتنی روایات یا آیات محبت کی نہیں ہیں جتنی معرفت کی ہیں. معرفت کی آیتیں بھی زیادہ ہیں، معرفت کی روایات بھی زیادہ ہیں. اب معلوم نہیں کہ کیوں ہم نے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو لے لیا. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. خوب، جن لوگوں کے پاس علم کا شہر ہو اور علم کا دروازہ ان کا ہو، اور اسے محبت بھی رکھتے ہوں، شہر علم سے بھی محبت رکھتے ہیں اور دروازہ علم سے بھی محبت رکھتے ہوں، لیکن ان میں کوئی عالم نظر نہ آئے، افسوس کی بات نہیں ہے؟ آخر لوگوں کو کیا کہیں گے، جی ہمارے پاس کیا ہے، علم کا دروازہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، علم کا شہر ہے، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں. تو یہ کیسا علم ہے، یہ کیسا علم شہر ہے، کیسا دروازہ ہے یہ آپ کے پاس؟ معلوم ہوا کہ اس دروازے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس شہر سے بھی کوئی سروکار نہیں. میں ماہ مبارک میں بھی ایک پاکستان میں ایک جگہ مجلس میں یہ کہا تھا لوگوں سے کہ صبح و شام کی قوم مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے. ہے نا قوم مشکلات ہماری، ہے نا؟ ابھی آپ کو بھی سفر میں بہت ساری مشکلات درپیش ہیں. ایک طرف سے مشکلات، پھر دوسری طرف سے پوچھیں آپ مانتے کس کو؟ کہتے ہیں مشکل کشا کو. آخر مشکل کشا کو ماننے والوں کو اتنی مشکلات. معلوم ہوا کہ مشکل کشا سے کوئی رابطہ نہیں. جیسے ایک آدمی بیماری لگی ہوئی ہے، کھانس رہا ہے، مر رہا ہے، سب کچھ ہے، کہ سارے ڈاکٹروں سے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں. وہ اگر تعلقات اچھے ہیں تو پھر کیوں اثر نہیں ہے ان تعلقات کا؟ کیوں کھانس رہے ہو آپ؟ جس سے انسان کا رابطہ ہو اس کا اثر بھی تو ہوتا ہے. اگر باب العلم سے تعلق ہے تو علم علامت ہے اس کی، علم ہونا چاہیے. اگر مشکل کشا سے تعلق ہے تو مشکلات ہماری حل ہونی چاہیے، پھر مشکلات کا رونا کیوں ہوتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ رابطے میں تھوڑا سا کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے اس میں. بس علم و معرفت ہے جو انسان کے لیے محبت کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے، محبت کو مؤثر تر بنا دیتا ہے انسان کے لیے. سب سے پہلا علم و معرفت نعمتوں کا ہو کہ خدا نے کون سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ شعور چاہیے اس کے لیے. اور امام علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں، سید الشہداء علیہ السلام نے وہ نعمتیں ذکر کی ہیں. توجہ فرمائے، امام معصوم کون سی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں؟ فرمائے کہ خدایا میں تیری ان نعمتوں پر شاکر ہوں جو میری پیدائش سے پہلے تو نے مجھے عطا کی ہیں. کتنا شعور ہو انسان کے اندر کہ وہ نعمت بھی یاد ہو آدمی کو جو میری ولادت سے پہلے تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں. کون سی وہ نعمتیں جو ولادت سے پہلے ملی؟ اب ان نعمتوں میں دیکھیں کیا نعمتیں. فرما بہت ساری ہیں دعائے عرفہ میں، ان میں سے ایک کا میں ذکر کرتا ہوں نمونے کے طور پر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ از جملہ ان نعمتوں سے جو میری ولادت سے پہلے تو نے مجھے عطا کیا، وہ یہ تھی کہ جب تو نے مجھے پیدا کرنا چاہا تو مجھے ایک صلب سے دوسری رحم میں، رحم سے صلب میں مجھے منتقل کرتا رہا، میری لیکن میری ولادت نہیں ہوئی، تاخیر میں ڈالا میری ولادت کو. کیوں تاخیر میں ڈالا؟ اس لیے کہ جب تک اس سرزمین مدینہ سے، یثرب سے، جب تک کفر و شرک و باطل کی اس کی ساری چیزیں ختم نہ ہو جائیں اور سرزمین مدینہ پاک نہ ہو جائے شرک و آلودگی سے، اس وقت تو نے میری ولادت مؤخر ڈالی، تاخیر میں ڈالی. اور اس وقت میری ولادت ہوئی جب پرچم اسلام، پرچم توحید اس سرزمین پر نصب ہو چکا تھا، حکومت اسلامی قائم ہو چکی تھی، تیرا دین نافذ ہو چکا تھا، اس وقت میری ولادت ہوئی ہے. یعنی یہ سارا انتظام تو نے میری ولادت کے لیے کیا ہے، میں اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار. وہ نعمتیں ہمیں یاد آتی ہیں. نعمت کا شعور رکھنا، علم رکھنا کہ یہ نعمت ہے، یہ بہت بڑے شعور کی ضرورت ہے. معمولی شعور سے یہ نعمت بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں وہی دکانوں پہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ نعمتیں جن کے لیے رال ٹپکتی ہے ہماری. یہ ایک اعتراف ہے، خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ یہ نعمتیں حق تعالیٰ نے مجھے دی. سرزمین عرفہ اعتراف کی سرزمین، و اعتراف یعنی اظہار معرفت، معرفت کا اظہار کریں. دوسرا، اپنی عجز و ناتوانی کا اعتراف کرنا اور عظمت خدا کا اعتراف کرنا. چونکہ جب معرفت خدا حاصل ہوئی ہے اور اپنی معرفت، اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذات خدا عظیم ہے اور میں ایک انسان حقیر ہوں. یہ اعتراف سجدے میں بھی ہے نا، مستحبات، دعائے مستحب جو سجدے میں، نماز میں، آخری سجدے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ارحم عبدک الضعیف الذلیل المسکین المستقیم، کرتے ہیں نا یہ دعا. یہ سب سے حسین دعا ہے. سجدے میں سر رکھا ہوا ہے آپ نے، کس کے سامنے سجدہ؟ ذات حق کے سامنے سجدہ. سجدہ یعنی حقارت، سجدہ یعنی میں حقیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں تیری بارگاہ میں، تو عظیم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ تنہا چیز ہے جو خدا کو پسند آتی ہے. خدا کو تکبر و غرور پسند نہیں ہو، یہ کہنا خدا کو کہ میں بھی کچھ ہوں نہ. خدا کو جو جملہ بہت پسند آتا ہے ہماری طرف سے وہ یہ کہیں کہ خدایا میں کچھ بھی نہیں. پھر آئیں امام چہارم, یہ دعائیں واقعی معرفت کا عظیم خزانہ ہے. صحیفہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں ایک ذرہ حقیر ہوں. انا اقل الاقلین, میں ان چھوٹوں میں بہت چھوٹا ہوں. انا ذرہ فی الاقلین, میں ان اقلین میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, تیری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں. انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ جب بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں. پستی انسان کی یہ ہے, دنات و پستگی و فرومائیگی یہ ہے انسان کی پستی, کہ جب بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر یہ احساس کرے کہ میں کچھ ہوں. جو بارگاہ میں خدا میں کہے کہ میں کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جو کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ بہت کچھ ہے. یعنی یہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں انسان جب کرتا ہے, اظہار پستی کرتا ہے خدا کے مقابلے میں, یہ سجدہ انسان کو دوسروں پر بہت بلند کر دیتا ہے. لیکن جو گردنیں خدا کے مقابلے میں نہیں جھکتی وہ بہت پست ہوتی ہیں. پس ایک اعتراف عظمت خدا کا اور اپنی حقارت اور اپنی ذلت و پستی کا اقرار کرنا کہ خدایا میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. حقیقتاً کہیں میں صرف زبان سے, عملاً ثابت بھی کریں کہ میں کچھ بھی نہیں. مثلاً جب ایک آدمی ہم سے کہتا ہے یہ کام کر دیں, تو نہ کہیں جی یہ تو میں کر سکتا ہوں, یہ تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نہ, یہ کہنا کہ میں کر سکتا ہوں یہ نہ کہیں, ایسا نہ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں, کہیں کہ اگر خدا نے مجھے توفیق دی, اگر خدا نے چاہا تو یہ کام میرے ہاتھ سے ہو جائے گا, نہ کہ میں کر سکتا ہوں. چونکہ اس میں تھوڑا سا غرور ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے, مجھے بتایا ہوتا. اگر کچھ کر بھی دیا ہے تو نہ کہو کہ میں نے کیا ہے, بلکہ کہو کہ خدا نے کیا, یہ حق نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو جائے, عابد ماز اور محض عابد بنے, ہر چیز راہ خدا میں اور ہر چیز بارگاہ خدا میں آ کر دستبردار ہو جائے, اسے میرا کچھ بھی نہیں. یہ بہت پسند ہے خدا کو. بعض بزرگوں کے بقول کے جہاں بھی ابھی مثلا آپ ہدیہ تحفے لے جائیں گے, اور بہترین تحفہ وہ ہے جو پہلے ان کے ہاں موجود نہ ہو. مثلا آپ ایک آدمی کے لیے جانماز لے جائیں, وہ پہلے بھی ایک جانماز ان کے ہاں پڑی ہوئی ہے, تو آپ کے تحفے کو وہ اتنی قیمت سے نہیں دیکھے. لیکن آپ ایک ایسی چیز لے کر گئے جو پہلے ان کے ہاں نہیں تھی, وہ بہت اہمیت دے گا, اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو. مثلا فرض کریں ان کے یہاں پہلے سے فریج موجود ہے, آپ بھی حج سے ایک فریج کسی کے لیے لے جائیں, باوجود اس کی بڑی چیز لے کر گئے اپنی طرف سے, لیکن ان کے یہاں فرض کریں ایک ایسی چیز معمولی سی وہ نہیں تھی, وہ آپ لے گئے, اس کی بڑی قیمت ہوگی. اب ہم خدا کی بارگاہ میں کیا ہدیہ لے کر جائیں جو وہاں نہ ہو, خدا کے ہاں نہ ہو. خدا کے ہاں بھی وہ ہدیہ بہت قیمتی ہے جو خدا کے ہاں نہ ہو, جو ہو تو وہ تو ہے. بس خدا کی بارگاہ میں کیا لے کر جائیں ہم, کہ میں بہت بڑا ہوں, بڑائی تو خدا کے ہاں ہے, میں بہت عالم ہوں, علم بھی خدا کے ہاں ہے, میں کیا خدا کو پیش کروں کہ جو خدا کے ہاں نہ ہو. خضوع, ذلت, بندگی, بندگی خدا کے ہاں, کیونکہ وہ خدا ہے, کسی کا بندہ. لہذا یہ ہدیہ سب سے زیادہ پسند ہے خدا. خشوع پیش کریں خدا کی بارگاہ, چونکہ خدا کسی کے سامنے خاشے نہیں, سب خدا کے سامنے. انت الوجوع للحی القیوم, سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے. یہ جھکاؤ خدا کو بہت پسند ہے, کیوں کہ خدا کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. لہذا بندہ جب پیش کرے کہ اے پروردگار میں حقیر ہوں, خدا کو یہ بندہ بہت پسند ہوتا. نجم الاغا میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے, ہم بھی یہی معیار رکھیں. ہم گاڑیاں دیکھ کر لوگوں کو عظیم نہ سمجھیں, ہم بنگلے دیکھ کر لوگوں کو عظیم نہ سمجھیں, ہم ڈائری ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لوگوں کو عظیم نہ سمجھیں. عظیم سمجھنے کے معیارات یہ ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا، یعنی فوت ہو گیا تھا گویا، کوفہ میں حضرت اس کو یاد کر رہے تھے، حسرت کر رہے تھے، لی کا نفی ماں مزا آخن فی الدین، میرا ایک دینی بھائی تھا جو فوت ہو گیا اب نہیں ہے، وہ میری نظروں میں بہت عظیم تھا اور عظیم ہے، حضرت اس خطبہ میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت عظیم ہے میری نظروں میں، اگر امیر المومنین کی نگاہوں میں آپ نے عظیم بننا ہے، امیر المومنین ہمیں کیا کہیں کہ واقعاً عظیم لوگ ہو آپ، کس طرح بنیں گے؟ وہ طریقے جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے دیکھ کر تو وہ نہیں کہیں گے عظیم لوگ ہیں۔ ایک شخص، بہت بڑا گھر تھا اس کا، بنگلہ کوٹھی اس زمانے کی، اور مریض ہو گیا، حضرت اس کی عیادت کے لیے گئے، ابھی میں گیا ہوتا مثلاً یا ہم گئے ہوتے، ہم میں سے کوئی، تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کے پاس کتنی خدا کی نعمت ہے، کتنا، یہی کہتے ہیں نا، الحمدللہ یہ خدا کا دیا ہوا، سب پوچھے آپ پر تو خدا بڑا راضی ہے اور ماشاء اللہ، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ حضرت نے جب اس کو اتنا بڑا کھلا گھر دیکھا، بنگلہ دیکھا، کوٹھی دیکھی اور کاروبار اور سارا، تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی بیمار بھی ہو اور ممکن ہے اسی بیماری میں اپنی جان بھی دے دو، تو اتنا کچھ جو آپ نے بنا رکھا ہے اس کا حساب کیسے دو گے؟ یہ سب کچھ جو بنایا ہوا ہے اس کا حساب چاہیے، کیسے دو گے اس کا حساب؟ یعنی تمہاری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اور ضرورت سے زیادہ جو کچھ تم نے رکھ لیا ہے اس کا حساب بہت سخت ہے، کیسے حساب دو گے اس کا؟ بس یوں نہ کہو کہ ہم بڑی بڑی بنگلوں میں مجلس رکھیں گے، اور جیسے ابھی کہتے ہیں بی بی آتی ہیں مجلس میں اور حضرت آتے ہیں مجلس میں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، جو بنگلہ ہے، بڑا کوٹھی ہے، رشوت بھی لے کر بنائی ہوئی ہے، کس کی بنائی ہوئی ہے، نہ، وہ اصلا ماشاء اللہ نہیں کہتے، ان کا جی نہیں کرتا ایسے گھروں میں داخل ہونے کو۔ کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اس لیے کہ جو چیز بھی کسی کی ضرورت سے زیادہ ہو، معصومین اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر معصومین کو راضی رکھنا ہے کہ رضا معصومین میں اللہ کی رضا ہے، تو پھر ان کے معیاروں پر راضی رہیں گے۔ کس معیار پر راضی رہتے ہیں؟ خدا کی ذات کس معیار پر راضی ہے؟ کہ بارگاہ خدا میں جتنا خضوع کرو، جتنا خشوع کرو، جتنا اپنے آپ کو پست و ذلیل رکھو خدا کی بارگاہ میں، اتنا عظیم ہو۔ اب امیر المومنین کی نگاہ میں اگر عظیم بننا ہے، تو خود امیر المومنین سے پوچھو کہ آپ کب ہمیں کہیں گے ہم عظیم لوگ ہیں؟ اس وقت کہیں گے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھائی دینی، یہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا، اس وجہ سے کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی، یعنی چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی، یہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا۔ وہ اگر، یہ ہمیں گمان ہے کہ وہ ہماری پیشانیاں دیکھیں گے، سجدے کے نشان، یا سینے دیکھیں گے کھول کے، بٹن ماتم کے نشانات، یہ وہ خود ساختہ معیار ہیں ہمارے اپنے، خود سے ہمیں نے بنا لیا یہ معیار۔ وہ آ کر کیا دیکھیں گے؟ وہ نہ آپ کی پیشانی دیکھیں گے، نہ آپ کا سینہ دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، کپڑے نہیں دیکھیں گے، بلڈنگ نہیں دیکھیں گے، گاڑی نہیں دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، وہ سیدھا آپ کا دل دیکھیں گے، قلوب کو دیکھیں گے، ان دلوں میں خشوع ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کو کیا سمجھتے تھے۔ دنیا کو اگر بہت عظیم سمجھتے ہو، علی کی نگاہوں میں بہت پست ہو، اور اگر دنیا کو پست سمجھتے ہو، علی کے نگاہوں میں بہت عظیم انسان، بہت عظیم انسان۔ وہ معیارات جو خدا نے بنائے، ان معیاروں پر زندگی بسر کریں۔ حج ایک فرصت زندگی سے کاٹ کر، ایک ٹائم نہیں ہے جو آ کر الگ سے ہم نے انجام دے دیا اور پھر واپس جا کے دوبارہ اسی معمول کی زندگی میں جائیں گے۔ حج یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا ہے، یعنی اس کے بعد تبدیل ہو جائے زندگی آپ کی، حج کا یہ مطلب ہے۔ حج کا مطلب ایک آؤٹنگ نہیں ہے کہ دکان چلا چلا کے تھک گئے، آفس جا جا کے تھک گئے، گھریلو مسائل سے تھک گئے، تو چلو تھوڑا سا ثواب بھی ہو جائے گا اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، نا۔ حج یعنی زندگی کا موڑ، رخ بدل گیا ہے، جب واپس آئیں تو زندگی کچھ اور ہو گیا۔ ایک ہے معرفت اپنے گناہوں کی، اپنے جرائم کی، کیسی زندگی گزاری ہے ہم نے، وہی زندگی جس پہ کبھی فخر بھی کیا، مباحات بھی کرتے تھے، اتراتے بھی تھے کہ یہ، ابھی بعض ابھی بھی گناہوں پر اتراتے ہیں حج پر آ کر بھی، یہاں بھی فخر کرتے ہیں گناہ پر۔ جی ایک آدمی تھا، میں نے اس کو ایسی سنائی، یہ فخر کرنے کی بات ہے؟ یہ شرم سے، ندامت سے سر جھک جانے کی بات ہے؟ فلاں تھا ایسا، میں نے فلاں جوانی میں فلاں علاقے میں فلاں سال میں نے ایسا کام کیا. غلط کام کیا آپ نے. گناہ فخر کی بات نہیں ہے. اعتراف کرو خدا کی بارگاہ میں جرم کا، ندامت کا اظہار کرو. توبہ کی سرزمین ہے. اگر گناہوں پہ فخر شروع کر دیا ہے سمجھو کہ یہ سفر اللہ نہیں ہے، سفر ان اللہ ہے، خدا سے دور ہو رہے ہو. پھر اس متوے میں اور شرطے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. صرف مقدس مقامات پہ آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ باور کر لیں، طے کر لیں آپ، آیا اندر خضوع پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دل میں خشوع آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، جرم سے گناہ سے نفرت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ندامت و پشیمانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. العیاذ باللہ کے انسان گناہوں پہ فخر کرنا شروع کر. گناہ فخر کی چیز نہیں. اعتراف کریں کہ یہ مجھ سے سرزاد ہوا ہے، جہالت کی وجہ سے ہے. یہ دعائے عرفہ امام علیہ السلام اس میں معصوم کی زبان ہے، توجہ فرمائیں، وہ معصوم جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. جب معصوم اس طرح بارگاہ خدا میں گڑ گڑاتے ہیں تو غیر معصوم کیا کرے. یعنی یہ دعا پڑھ کے آپ یوں سمجھیں کہ جب معصوم کی یہ حالت ہے خدا کی بارگاہ میں تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم تو گناہ کار لوگ ہیں، ہماری کیا ہونی چاہیے حالت. اسی دعا میں امام علیہ السلام بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار، یہ بہت عجیب جملے ہیں، من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا یکون دعاوی ہے دعاوی، الہی وربی من کان محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساوی ہے مساوی. ان جملوں کا معنی کیا ہے؟ ان جملوں کا معنی یہ ہے کہ اے پروردگار، وہ جو میں صحیح باتیں کرتا ہوں وہ بھی صحیح نہیں ہوتی، تو چلے جائے کہ غلط. یعنی کچھ باتیں میں صحیح کرتا رہا ہوں، کچھ غلط کرتا رہا ہوں، وہ میری جو صحیح تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، تو میری غلط کیسے صحیح نکلیں گی. ہم بہت سارے کام کرتے ہیں نا، مثلا امتحان دے جا کر کچھ سوال صحیح کر حل کر کے آئے، کچھ غلط. کچھ پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے غلط کیے ہیں، کچھ صحیح کیے ہیں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ جو ہم نے صحیح کیے ہیں وہ بھی غلط ہیں. جب صحیح بھی غلط نکلے تو غلط پھر کیسے صحیح ہو سکتا. امام فرماتے ہیں کہ جس کی غلطیاں، جس کی درستگیاں بھی، جس کی اچھائیاں بھی غلطیاں ہیں، اس کی غلطیاں کیسے غلطیاں نہیں ہوں گی. بس ہمیں جو اعتراف کرنا ہے وہ یہ اعتراف کرنا ہے کہ خدایا ہماری تو اچھائیاں بھی غلطیاں ہیں، ہم نے جو اچھائیاں کی ہیں وہ بھی کیا نکلی، غلطیاں. بس ہماری غلطیاں کیوں کر غلطیاں نہیں ہوں گی. لہذا ایک اظہار و اعتراف ہمیں، ندامت ہمیں ان اچھائیوں پر کرنا پڑے گا جو غلطیاں نکلیں. انسانوں کے درجات ہوتے ہیں، بقدر معرفت درجے انسانوں کے. توبہ سرزمین عرفہ توبہ کی سرزمین بھی ہے. البتہ حج اول سے آخر تک مرحلہ توبہ ہی کے مرحلے ہیں سارے، لیکن خصوصاً سرزمین عرفہ توبہ کی سرزمین ہے، سرزمین توبہ. حضرت آدم اسی سرزمین پر توبہ کی، اور بزرگان نے آ کر اسی سرزمین پر توبہ کی. اصل معروف ہے سرزمین توبہ، سرزمین اعتراف و سرزمین مغفرت. اس سرزمین پہ وقت بخشوایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. بعض لوگ ہیں جو بہت غلط کام کریں اس پہ بھی معافی نہیں مانگتے. مثلا ایک آدمی ہے، کسی کی توہین بھی کر دی، کسی کی بے ادبی بھی کر دی، پھر بھی معذرت نہیں کرتا. دیکھے ہوں گے بعض ہیں ایسے جو سب کچھ کرتے ہیں، کبھی ان کی زبان پر معذرت کا لفظ نہیں آیا. کچھ لوگ ہیں جو کوئی غلطی بھی نہیں کرتے پھر بھی معذرت کرتے ہیں. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے پاؤں پھیلا دیے، کہتا ہے جی معاف کرنا مجھے، آپ کا پاؤں مجھے تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ چونکہ مثلا فلاں کے پاس بیٹھے ہوئے اور ایسے آدمی، ایسی شخصیت، ایسے محضر میں مثلا پاؤں پھیلانا بھی ایک بے ادبی ہے، اس پر بھی معذرت کرتے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی اچھائیوں پر بھی خدا سے معافی مانگتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہماری اچھائیاں خود عین غلطیاں تھیں. لہذا ایک بزرگ کے بقول کہ دوسرے اپنے گناہوں پر خدا سے توبہ کرتے ہیں, میں اپنی عبادتوں پر خدا سے توبہ کرتا ہوں. کیوں؟ کہ ہماری عبادتیں عین گستاخیاں ہیں, گستاخیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیا کیا ہم نے؟ ظاہراً آ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے, وہ پھر اس کے بعد جو کاروائی ہم نے شروع کی, یہ عبادت ہے, یہ گستاخی ہے, تو ہے نا گستاخی. اللہ اکبر کا یعنی خدایا میں ہر چیز سے دستبردار ہوں, رفع یدین کیا نا آپ نے, رفع یدین, رفع کہتے ہیں اٹھانے کو, یدین یعنی دونوں ہاتھ آپ نے اٹھا لیے. اب دونوں ہاتھ اٹھا لینے کا معنی کیا ہے؟ ساتھ اللہ اکبر, اور جب بھی اللہ اکبر کہیں آپ رفع یدین کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تیری ذات ہے, کبریائی والی تیری ذات ہے, اور میں ہر چیز سے دستبردار ہوں, میرا کچھ بھی نہیں, میرا کچھ بھی نہیں. یہ اظہار ہے جو ہم نے کیا, اور کرنے کے بعد پھر خود مشغول ہو جائیں. نماز کے اندر ہی حساب و کتاب میں مشغول ہو گیا, نماز کے اندر ہی پھر دنیاوی لین دین میں مشغول ہو گیا. یہ عبادت ہے, یہ گستاخی ہے. آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہو, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ خوش ہوں گے اس سے؟ آپ کہیں گے بھائی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. بعض ہوتے ہیں نا سر, آج کل موبائل ٹیلی فون ہے, جیسے مجالس میں بھی ادھر مثلا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, وہ ادھر سے کوئی اور چیز بہو معلوم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہی حال ہے, اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو, اہم بات کر رہے ہو, اور وہ میں موبائل پہ کسی اور سے بات میں مشغول ہو جائے, آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے, عجیب بے ادب آدمی ہے, یہ میں اسے بات کر رہا ہوں اور یہ ٹیلی فون پر مشغول ہو گیا کسی سے. ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, رفع یدین کر کے اللہ اکبر کر کے بارگاہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں, پھر موبائل ملا لیتے ہیں, ذہنی موبائل ملا لیتے ہیں کہیں اور, باتیں کسی اور سے شروع کر دیتے ہیں. اب ذات خدا منتظر ہے کہ یہ کب اپنی گفتگو ختم کرتا ہے اس سے اور میری طرف متوجہ ہوتا ہے. گستاخی نہیں ہے. لہذا یہ اعتراف صرف یوں نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں, یہ اعتراف اس بات کا ہے کہ حتیٰ وہ جو میں نے درست کیے تھے وہ بھی غلط نکلے. در حقیقت سرزمین توبہ و بخشش ہے, یہ سرزمین رجوع اللہ ہے, سرزمین معرفت ہے. اس سرزمین سے اٹھے انسان حالت معرفت میں اٹھے. اگر تیاری کے ساتھ جائیں, خزانہ خدا میں کوئی کمی نہیں ہے, لطف خدا عام ہے, سب کے شامل حال ہو سکتا ہے. جب خدا نے ہمیں بلایا ہے تو پھر یہ کرم خدا کے شایہ نشان نہیں ہے کہ ہمیں بلا کر اپنے کرم کے دروازے بند کر دینا. وہ دائم الفضل علی البریہ ہے, اس نے اپنے دروازے ہم پر کھولے ہوئے ہیں. ان کھلے دروازوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے ان سے استفادہ کر لیں. یوں نہ ہو کہ یہ دروازے خود ہم اپنے ہاتھ سے بند کر دیں جو ہمارے لیے کھولے گئے, ہم اپنے ہاتھ سے ان دروازوں کو دوبارہ بند کر لیں گا. ایک نقطہ جو سرزمین عرفہ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے, ہم آئے آ کر عمرہ کیا, ایک کارکردگی اپنی دکھائی ابتدائی سے, کہا گیا کہ چلو باہر حرم سے باہر نکال دیا گیا, کہا کہ دوبارہ آؤ, پھر آؤ, تیار ہو کر آؤ. امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھے گی وجہ اس کی کہ کیوں ہمیں دوبارہ حرم سے نکال دیا جاتا ہے, جب ایک دفعہ ہم خانہ خدا میں جاتے ہیں تو کیوں باہر نکال دیا جاتا ہے ہمیں, پھر کہا جاتا ہے کہ جاؤ عرفہ میں, پھر جاؤ. فرمایا کہ ذات خدا امتحان لیتی ہے, قرآن میں بھی ہے بارہا, یہ آزمائش ہے ہماری, کون ان میں سے سچے دل سے آیا ہے اور کون سچے دل سے نہیں آیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صادق ہے, کون صداقت کے ساتھ آیا ہے. خدا نے ہمیں اپنے حرم سے باہر کر دیا, چونکہ عرفہ حرم سے باہر ہے. پھر اس کے بعد گیٹ مقرر کر دیے, حرم تک آنے کے, خانہ خدا تک آنے کے مراحل مقرر کر دیے. اور ہمیں در حرم کے باہر روک دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر یہ حقیقی ہیں تو اس در کے باہر، اس بند دروازے کے باہر، میرے حرم کے باہر یہ اپنے گریہ و بکا و خوف و خشیت و خشوع سے یہ ثابت کر دیں گے کہ سچے ہیں یہ. اگر ایک بچہ گھر سے نکل جائے، ماں باپ دروازہ بند کر دیں اس پر، اگر وہ لوفر نہ ہو، کیونکہ لوفر ہوا تو شکر کرتا ہے کہ اچھا ہوا، میں تو پہلے ہی موقع ڈھونڈ رہا تھا بھاگنے کہ آپ نکالو. دیکھیں کبھی ماں باپ غصے میں کہتے ہیں نا کہ نکل جاؤ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی اسے انتظار میں تھا کہ کہو کہ نکل جائے، میں نکل گیا. ہم میں سے بعض شاید اس طرح سے ہوں، لوفر بچوں کی طرح، کہ پہلے ہی اس انتظار میں کہ کوئی کہے یہاں سے نکل جاؤ، بوری بستر باندھ کے نکل جائیں گے نا. لیکن جو بچے نہ ایسے نہ ہوں، لوفر نہ ہوں، ان بچوں کو اگر والدین گھر سے نکالیں، پہلے تو نکلتے نہیں ہیں، معافیا مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ نکالو، لیکن جب سزا کے طور پر اسے نکال دیتے ہیں تو وہ دروازے سے دور نہیں ہوتے. انہیں سب کہتے ہیں عزیز رشتہ دار کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، لیکن وہ نہیں، وہ بیٹھ کے روتا رہتا ہے، دروازے کے اوپر بیٹھ کر روتا رہتا ہے. کتنا روتا ہے؟ جب ماں کا دل نرم ہو جائے اتنا روتا رہتا ہے. اب باپ کا دل دیر سے نرم ہوتا ہے، لیکن ماں کا دل جلدی نرم ہوتا ہے، روتا رہتا ہے، فریادیں کرتا رہتا ہے، اماں اماں کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ دل نرم ہوگا چونکہ ماں کا دل ہے، اور ماں کا دل ممکن نہیں ہے کہ نرم نہ ہو. یہ جو مجھے بٹھایا ہے شاید تھوڑی تنبیہ کے لیے بٹھایا ہے، اس کا دل تو پہلے ہی نرم ہے، تھوڑی تنبیہ کے لیے بٹھایا ہے. صرف یہ رو رو کے بتاتا ہے کہ میں تنبیہ ہو چکا ہوں، میں نے اعتراف کر لیا، خدا را آپ کھول دو اس کو. اور پھر دیکھیں ماں آ کر دروازہ کھول کے اس کو گلے لگا لیتی ہے. خدا کی ذات تو ماں سے زیادہ شفیق ہے، ماں سے زیادہ کریم. وہ تو اپنے بندوں سے نفرت، کتنے ہی گناہ کار نہ ہو، صرف تنبیہ کے طور پر تھوڑی دیر کھڑا کیا ادھر کہ دیکھوں یہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ آتا ہے یا نہیں آتا. پھر اس گناہ گار کو کہتا ہے کہ ابھی دستک دو میرے در پر، دستک دو میرے دروازے پر، رو، گریہ کرو، گڑ گڑاؤ. اور جب وہاں پر روتا ہے، اعتراف گناہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، پکارتا ہے، یا رب کہتا ہے، ناگہان دیکھتے ہیں یہ دروازہ کرم کھل جاتا ہے. وہ غفور و رحیم اپنے گناہ کار بندے کو اپنے حرم میں بلا لیتا ہے کہ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پھر آ جاؤ، در کھل جاتا ہے. اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیں حرم سے باہر کھڑا کیا گیا اسی لیے تھا کہ یہ دروازہ اب ہم رو رو کے گریہ کر کر کے اس کو کھولیں گے. لیکن کون سا گریہ؟ اعتراف کا گریہ، معرفت کا گریہ، خوف خدا کا گریہ، نہ احساساتی گریہ، خوف خدا کا گریہ، اعتراف کا گریہ. بند دروازے کھول دیتا ہے یہ گریہ. یوں نہیں ہے کہ عرفات میں ہمیں رلانے کے لیے جتن کرنے پڑے، ہیلے کرنے پڑے تاکہ ہمارے دو آنسو نکلیں، نہ، وہ آنسو وہ کوئی قیمت نہیں رکھتے. وہ آنسو جن کے لیے کسی خطیب کو، کسی ذاکر کو جتن کرنے پڑے، ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اتنے آنسو کھینچ کے نکالنا تو کہ شقی کے بھی نکالے جا سکتے ہیں، کسی سخت دل کے بھی نکالے جا سکتے ہیں اس طرح سے. وہ آنسو جو خوف خدا میں خود ہی نکلتے رہے، سرزمین عرفہ پہ جائیں خود ہی نکلتے رہے، ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے. اعتراف کریں سرزمین. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب عرفہ تمام ہو حرکت کریں مشعر کی طرف. مزدلفہ اس سرزمین کے دو نام ہیں، مشعر اور مزدلفہ، وقوف دیگر ہے یہ. مزدلفہ قرب سے ہے، قرب، سرزمین قربت ہے، یعنی وہاں پر گروئے ہو. کس لیے رو رہے تھے؟ خدا کے لیے، اللہ کی خاطر. خدا نے دروازہ کھول دیا، اب آ جاؤ سرزمین قربت میں، آ جاؤ سرزمین مزدلفہ میں، آ جاؤ اور یہاں آ کر رات بسر کرو. یہاں بھی بہت عمیق رات ہے، وہ بہت عظیم رات ہے. عرض کیا تھا کہ حج کا سفر ایک گہرائی کا سفر ہے، جو جو آگے بڑھتا ہے اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور روز منا عروج پہ جا پہنچتا ہے، بہت اوج پہ جا پہنچتا ہے. وہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جواب رہ جاتی ہے، اس قدر فلسفہ حج عمیق تر ہو جاتا ہے وہاں پر. سرزمین مشعر، اس سرزمین قربت کو سرزمین مشعر کہا گیا ہے، بہت عجیب سرزمین و عجیب رات و عجیب معرکہ ہے یہ، اگر انسان سوچے، اگر گولگپاڑا تھوڑا چھوڑ کے ہم اور اپنا سراغ ڈھونڈے اپنی معرفت اور خدا کی معرفت، مشعر بہت لذت بخش سرزمین ہے۔ کیا کچھ کرنا ہے؟ صبح آپ نے سب سے پہلا کام، صبح ہوگی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ ابھی قاضی صاحب بتا کے گئے، 10 کو روز عید منا میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ انتظامی کام نا حج کے اعمال میں سے، جی منا میں ہاں رم یہ کرنا ہے آپ نے، رم یہ جمرات، کیا کرنا ہے؟ رم یہ جمرات، یعنی شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکر مارنے، بڑے شیطان کو کنکر مارنے۔ چونکہ سرزمین عرفہ سے ہو کر آئے ہیں، معرفت پیدا کر لیا آپ نے، معرفت کے بعد علم تو آ گیا، معرفت تو آ گئی، آگہی تو آ گئی، اب سرزمین شعور پہ روک دیا گیا، وادی شعور میں لے آئے ہوئے، شعور کی وادی میں، کہ یہاں سے اگلی منزل شعور کے بغیر طے نہیں ہوتی، یعنی منا کا دن بغیر شعور کے انسان طے نہیں کر سکتا۔ سو منا کا عجیب دن ہے، خصوصاً روز اول، تینوں دن بہت اہم ہیں منا کے، 10, 11 اور 12، لیکن خصوصاً 10 کا دن بہت اہم دن ہے، یہ دن بغیر شعور کے طے نہیں ہو سکتا، بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ بن کر اور بھیڑ چال کے تحت منا میں داخل نہیں ہونا، چونکہ ایک ایک قدم جو منا میں اٹھانا ہے اس کے لیے عالی ترین شعور کی ضرورت ہے۔ یہ عالی ترین شعور کہاں سے آئے؟ چونکہ ہم نے جو کارکردگی دکھائی ادھر، اس سے تو کہا گیا نکلو بھائی، خالی کرو، کعبہ خالی کرو، نہیں چاہیے ہمیں، کافی ہے۔ ایک کمی جو محسوس ہوئی ہماری پہلی کارکردگی میں، وہ کس کی تھی؟ شعور کی کمی کی۔ اور یہ سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل شعور کی کمی ہے، شعور الہی، شعور دینی، شعور انسانی، شعور حقیقی، سب سے بڑی مشکل اس وقت بھی، آج بھی امت مسلمہ کی سب سے بڑی مشکل شعور کی مشکل ہے۔ یوں نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، علم بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن شعور نہیں۔ اور آپ کو یہاں بخوبی نظر آ رہا ہوگا، اس وقت پورا جہان اسلام اکٹھا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اس وقت آپ کم از کم یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 200 ممالک کے لوگ یہاں پر آپ کے پاس موجود، کم از کم بھی کہیں، شاید کوئی ایسا چھوٹا سا ملک یا جزیرہ ہو جہاں سے کوئی آدمی یہاں نہ آیا ہو، کریم، اور وہ بھی پورے عالم اسلام کی کریم ہے، یہاں معمولی لوگ نہیں آئے، مستطیع لوگ آئے ہیں، ذمہ دار لوگ آئے ہیں، متدین لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، فاسق و فاجر نہیں آئے ہوئے، یہ کریم ہے، اسلام ہے، اور اس کریم کا شعور آپ نے دیکھ لیا کیا ہے اس وقت، کیا مسائل عالم اسلام کو درپیش ہیں، کیا مشکلات درپیش ہیں، کیا درد ہیں دنیا اسلام کے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، یہ دلیل ہے بے شعوری پر، کم شعوری پر دلیل ہے یہ۔ یہ کریم کو جب نہیں احساس، تو وہ جو نہیں آئے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بدرجہ اولا احساس نہیں ہونا چاہیے، ایک سکوت، ایک جمود، ایک خاموشی پورے جہان اسلام پر طاری ہے۔ کیوں ہمیں نکالا گیا؟ کعبہ خالی کرو ہمارا، یا اللہ نکلو، وہ رات کو مسجد نبوی خالی کراتے تھے نا، کیسے کہتے تھے؟ یا اللہ حاج خلی، مسجد خالی کرو، بقی خالی کراتے تھے نا دھکے دے کے، یا اللہ نکلو یہاں سے، باہر نکلو۔ خوب اسی طرح اب تو کوئی نکال نہیں رہا ہمیں کعبہ سے، مکہ سے، کوئی متوا یا کوئی پولیس والا تو نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ حاجی خلی، بلکہ اب کون کہہ رہا ہے؟ ذات خدا، یا اللہ میرا کعبہ خالی کرو، چوتھ یہ شعور جو تم لے کر آئے ہو اس شعور سے نہ تم کہیں پہنچ سکتے ہو نہ یہ دنیا اسلام کہیں پہنچ سکتی ہے. اور ہم نے یہ عظیم کانفرنس اس لیے نہیں بلائی تھی کہ چند بے شعور یہاں پر اکٹھے ہو جائیں اور چائنا کو سارا فائدہ پہنچا کے چلے. ہم نے یہاں پر بلایا تھا باشعور لوگوں کو تاکہ وہ اپنی شعور کے تبادلے سے جہاں آ کر کوئی مشکل حل کریں, نہ کہ مشکلات میں اضافہ کریں. اور وہ اس کارکردگی سے پتہ چل گیا کہ وہ شعور موجود نہیں ہے. لہذا کیا کہا گیا کہ خالی کرو, نکلو. نکل کے کدھر جائیں؟ واپس گھر چلے جائیں؟ گھروں میں تو شعور نہیں ہے. کہا نہ, ہم نے شعور پیدا کرنے کے لیے مخصوص سرزمین رکھی ہوئی ہے, اس کا نام ہم نے سرزمین مشعر رکھا ہے. مشعر یعنی جائے شعور, جائے شعور. کیا شعور ہے وہاں پر؟ بہت بڑا شعور ہے, بہت بڑا شعور ہے. سرزمین مشعر میں بہت بڑے شعور کی جگہ ہے. عرفات سے جب نکلے تو حکم یہ دیا گیا کہ فافیزو, یعنی جس طرح سیلاب کا ریلا بہتا ہے اس طرح سے بہ کر آؤ. من حیث افاز الناس, یعنی جس طرح لوگ ایک سیلابی ریلے کی طرح آتے ہیں اس طرح مشعر سے, اس طرح عرفات سے ریلا بن کر آؤ. یعنی ایک جوش, ایک خروش کے ساتھ آنا, لٹکتے ہوئے نہیں آنا, جھولتے ہوئے نہیں آنا کہ جی ہمیں تو نیند آئی ہوئی ہے, ہماری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے, ہم سے تو بیگ ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے, ہمیں تو ٹرکوں پر لاد کر لے کر جاؤ. نہ, کہا ہم نے معرفت اس لیے سرزمین عرفہ پہ بلایا کہ معرفت پیدا کرو, کہ جب سرزمین عرفہ کو چھوڑو تو تمہاری حالت کس کی ہو؟ ایک سیلابی ریلے کی طرح ہو. کس طرف آنا ہے؟ منا کی طرف. لیکن راستے میں رک جاؤ, سرزمین شعور پر رک جاؤ. کیا کرنا ہے یہاں پر؟ ایک اور تیاری کرنی ہے بہت زبردست. وہ کیا ہے کہ یہ صبح تمہارے لیے ایک عظیم بارڈر کھولنے والا ہے. سب سے بڑا دشمن تمہارا, تمہیں کل اسے نبرد کرنی ہے. 10 ذی الحجہ یعنی روز نبرد, روز رزم, روز جنگ. آغاز اس کا جنگ سے. امت سازی ہے, فوج بنائی ہے, لشکر امت مسلمہ بنا ہے, سیلابی ریلا. لیکن اس کو بھی کہا گیا کہ جذبات اور احساسات میں نہیں جانا کہ سیدھا جا کر شیطان پہ چڑھائی کر دو. شیطان پہ چڑھائی شعور کے ساتھ کرنی ہے. ادھر بیٹھو اور شعور تم میں آنا چاہیے. اور سب سے آخری, یعنی پہلا مورچہ جو تھا دشمن کے ساتھ, اس کے پیچھے آپ کو روک دیا گیا. فرنٹ لائن پہ آ کر آپ کو روک دیا گیا. رات آپ ساری کہاں بسر کرنی ہے؟ محاذ جنگ کی پشت پر. صبح کدھر جانا ہے؟ محاذ جنگ پر. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہے. خدا شاہد ہے, اس امریکہ کو معلوم نہیں ہے, یورپین کو معلوم نہیں ہے, وہابیت کو معلوم نہیں ہے. ورنہ سب سے پہلے تعطیل حج کی کریں گے کہ یہ حج کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ایک حج, امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک حج اپنی روح کے ساتھ ابراہیمی حج برقرار ہو جائے, امت مسلمہ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ حج, یہ جتنا زیادہ ہو اتنا چائنا کا فائدہ ہوگا, اتنا ہوٹلنگ کا فائدہ ہوگا, اتنا ٹرانسپورٹ کا فائدہ, ایئر لائن کمپنیوں کا فائدہ ہے, ٹرانسپورٹر کا فائدہ ہے, اور ٹھیکے داروں کا فائدہ ہے, کمپنیوں کا فائدہ ہے. یہ حج ابراہیمی حج نہیں ہے. اگر روح ہے حج آئے, ایک حج سے سارا کام تمام ہے. یہ حج انسان کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم نبرد, تعلیم جنگ, تعلیم جہاد, تعلیم حملہ. خوب, کوئی آ کر کہے کہ اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے, اس سیمنٹ کے ستون نے ہمارا کیا بگاڑا, کیوں اس کو کنکریاں مارے ہم؟ یہ منطق ہے نا بازوں کی, کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ. تو کہتے ہیں نا, ابھی ہمیں بھی سناتے ہیں لوریاں, تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ. تو یہ بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سرزمین شعور پہ بٹھایا گیا ہمیں تاکہ لوگ تمہاری بے شعوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. ہمیں سرزمین شعور پر طلب کیا گیا ہے. اگر شعور پیدا نہیں ہوا تو یہ جاہلیت میں بھی ایسے چکر کاٹتے تھے لوگ آ کر کعبہ کے گرد. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شعور نہ آئے انسان کے اندر اور ویسے آ کر گھوم کے چلا جائے تو ایسا جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. یہ کہ اسلام کے بعد جو ہو رہا ہے, یا ہم پہلی مخلوق ہیں آئے کعبہ کے گیٹ گھومنے کے لیے, جاہلیت میں بھی یوں ہوتا رہا، روز نبارت، روز جنگ، یعنی دشمن شناسی، یعنی سیدھا رخ کرنا اس وادی کا، معرفت و شعور اس کو کہتے ہیں، کہ جو ہی بصیرت انسان میں آتی ہے سب سے پہلا رخ اپنے دشمن کا کرتا ہے، دشمن سے غافل نہیں رہنا. خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، سب سے پہلی جو معرفت دی وہ شیطان کے، کہا کہ یہ عدو ہے تمہارا، اس سے ہوشیار رہنا، اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا، دشمن سے غافل نہیں رہنا. دیکھیں حج کو کس طرح سے نچوڑ کے انہوں نے، خشک و خالی چھلکا، جیسے کیلا ہے، کیلے کے اندر پھل ہے، وہ پھل نکال کے اور کیلے کا چھلکا لٹکایا ہوا ہے اور ہم خرید کے کھا رہے ہیں، کیلے کا چھلکا کھا رہے ہیں. اسی طرح حج، حج کے اندر جو مغز تھا اس کا وہ نکال لیا اور باقی چھلکا ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ہم بھی کاروان در کاروان آ کر لگے ہوئے ہیں اس میں، دکانوں کی دکانیں خالی کر کے لے جاتے ہیں. یہ چھلکا ہے حج کا، یہ حج نہیں ہے. حج وہ ہے کہ جو انسان معمولی کو گھر سے نکالا، تربیت دے کر ایک مجاہد جنگجو بنا دیا اس کو، ایک مجاہد جنگجو، شجاع، دلیر، باشعور، بامعرفت، اور کہاں آ کے روکا، درست دشمن کے مورچے کے پیچھے، کہ رات ساری یہاں بسر کرنی ہے. کس میں رات بسر کرنی ہے؟ نہ خراٹوں میں، نہ رنگین خوابوں میں، اور کوئی کام دعائیں کریں نہ، دعائیں بھی نہیں کرنی. عباس طبقہ ہے، انہوں نے ہر چیز کا رائے حل دعا ڈھونڈا ہوا ہے. جو عمل کا کام ہے وہ بھی دعا سے حل کرنا ہے، جو دعا کا کام ہے وہ بھی دعا سے حل کرنا ہے، جو بولنے کی بات ہے وہاں بھی دعا کرو، جہاں سننے کی بات ہے وہاں بھی دعا کرو. ابھی زبانوں پر بھی چڑھ گیا، کوئی کام ہو جائے کہتے ہیں دعا کرو، کہتے ہیں نا دعا کرو. حضور یہ کاروان والے، کوئی کہاں کہاں کہتے ہیں دعا کرو، حاجی صاحب دعا کرو، وہ دعا تو دعا کر، دعا کے وقت دعا کریں گے، لیکن یا تو کھانا کھانا ہے، یا تو ہمیں پانی پینا ہے، یا تو ہمیں، ٹھیک ہے دعا کے وقت دعا کریں گے، لیکن کھانے کے بجائے بھی دعا کریں، پینے کے بجائے بھی دعا کریں. انہوں نے ہمیں دعائیہ دین سکھا دیا، دعا کرو حاجی صاحب، دعا کرو حاجی صاحب، لگے ہوئے دعا کرنے. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ صبح تمہیں حملہ کرنا ہے، نہ دعا کرنی ہے. صبح تمہیں حملہ کرنا ہے، نبرد. آخر اس نے کیا بگاڑا، اس نے کیا کیا ہمارا، کیوں ہم اس کو؟ اس لیے کہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کے انتظار میں انسان نہیں رہتا کہ جب تک ہم پہ وار نہیں کرتا ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ بیدار ہو کر تم پر چڑھائی کرے، تم اس پر چڑھائی کرو، حملہ کرو، اور شدید حملہ، سیلابی ریلے کی طرح امٹ کر جاؤ اس کے اوپر، یلغار کرو. اب ایسی عمر میں حج کرنا کہ جب کنکری بھی ہاتھ میں نہیں آتی، لرز رہا ہے، اس کو پھینکتا ہے، ایسے حجی کو تو نہیں بلایا تھا ہم نے، بلایا تھا مجاہد جنگجو جوان. حج جوانی کی عبادت ہے، حج جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت، باقی ساری عبادتیں بڑھاپے کی ہو سکتی ہیں، حج بڑھاپے کی عبادت. اب آپ نے تصدیق کر لیا ہوگا اور ابھی مزید ہو جائے گی آپ کی تصدیق. سب سے بڑا مرحلہ حج کا یہی ہوتا ہے، جس میں جی کیا کریں، ابھی نائب بنا لو، یعنی جب جہاد کی باری آئے تو نائب، ہماری نیابت میں آپ لڑو. حضرت موسیٰ نے قوم کو نجات دی فرعون سے، اور نجات دے کر کہا کہ سرزمین مقدس پر جانا ہے، ادخل الارض المقدسہ، اس سرزمین مقدس کو آزاد کرانا ہے. بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضرت موسیٰ، ہم سب آپ کو اپنا نائب بناتے ہیں، ہماری نیابت میں آپ جا کر حملہ کریں فلسطین پر. موسیٰ تنہا، پوری قوم کا نائب چڑھائی کرنے کے لیے. کیا کہا؟ قرآن میں سری جملہ لکھا ہوا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاؤنا قاعدون، آپ جو، آپ کا رب جائے، دونوں لڑو جا کر، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے خیمے میں، ہم سے لڑا نہیں جاتا. ہاں کھانے کا، نیاز کا جب وقت آیا تو ہمیں اعلان کرنا، اس وقت ہم آ جائیں گے. مانو سلوا، مانو سلوا تبرک تھا جو بڑھتا تھا بنی اسرائیل میں، جب اس کا اعلان ہوتا تھا ساری قوم دوڑی ہوئی آ جاتی تھی. لیکن جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ سرزمین مقدس پہ قبضہ ہو گیا، اس کو آزاد کرانا ہے، کہتے تھے آپ ہماری طرف سے نائب ہیں، ہماری نیابت میں آپ چند گولیاں جا کر چلا دیں. یہ وہ مرحلہ ہے کھانے میں نائب بنانا، جب کھانے کا اعلان ہو، کہیں جی کہ قاضی صاحب ہم پورے کاروان کی طرف سے نائب ہیں، کھا لیں آج، قاضی صاحب آپ کھا لیں مثلا. ایک دن کہا ہے ان کو کہ قاضی صاحب یہ ہماری نیابت میں، یہ سارا آپ کا حصہ. کان نائب بنائیں گے کنکریاں مارتے ہوئے. آخر یہی تو خود کرنے کا کام ہے, یہاں تو نیابت کی جگہ نہیں ہے, یہ خود کرنے کا کام ہے. اس لیے جوانی کا حج ہے, حملہ کرنا ہے اور خود کرنا ہے. نبار جنگجو مجاہد حج ہے, عبادت خدا ہے. رات بھر اسلحہ اکٹھا کرو, رات بھر اسلحہ اکٹھا کرو. اسلحہ کتنا ہے؟ ایک کنکری, ایک کنکری اکٹھی کرو, ایک اٹھاؤ, اٹھا کر سب سے بڑے دشمن کے اوپر جا کر اس کو برساؤ کہ اگر امت مسلمہ ایک کنکری بھی عدو اللہ کی طرف پھینکے, یہ عدو خدا ان کنکریوں کے نیچے دب جائے گا. لیکن اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے. لہذا سرزمین مشعر میں شعور کے نقطے پر اکٹھا کر کے کہا گیا کہ رات پوری اسلحہ جمع کرو, سونے میں بسر نہیں کرنی, باتوں میں بسر نہیں کرنی, اسلحہ اکٹھا کرو اپنا, اسلحہ جمع کرو اپنا. حج ہے, عبادت خدا ہے, مذاق و مسکرا نہیں ہے, کوئی تفریح سفر نہیں ہے, ٹورزم نہیں ہے. یوں نہیں کہ ساری دعائیں دعائیں, التماس دعا ہر جگہ, التماس دعا حاجی صاحب التماس دعا نہ, یہاں دعائیں موقوف, حملہ شروع. ہزار دعائیں کریں اور کنکری نہ ماریں, حج قبول نہیں. ہزار دعائیں بھی کنکری کی جگہ نہیں لے سکتے. لشکر تشکیل دے رہے, لشکر رات بھر یعنی شب مشعر جو کرنا, شب مشعر اور شب عاشورہ ایک ہی دور آتے ہیں. اگر چاہتے ہو شب عاشورہ میں جانا, مشعر سے گزر کے جاتی ہے, فرصت ہے آپ کے پاس, عاشور میں جانے کی فرصت ہے. چونکہ منا کا دن عاشور کا دن ہے, منا کا دن حملے کا دن ہے, منا کا دن شہادت کا دن ہے, قربانی یعنی شہادت کا دن ہے, خون کا دن ہے, لہو کا دن ہے, اور یہ شب عاشور ہے. شب عاشور بھی شعور کی رات تھی, شب عاشور بھی بڑا, وہ سارا شعور جو روز عاشورہ میں نظر آتا ہے وہ شب عاشور حاصل ہوا. یہ شب مشعر ہے, تیاری کرو اس شب میں, یہ مقدرات کی شب ہے آپ کی. لشکر اسلام تشکیل دینا ہے آپ نے, نبارد کرنی ہے, اسلحہ ہونا چاہیے, ٹرخانا نہیں ہے, ڈیلا نہیں اٹھانا. احکام بتائے نا انہوں نے کہ ڈیلا, یوں نہیں کہ جو روڑی مل گئی اٹھا لی ڈال دی صبح پتہ چلا کہ یہ تو مٹی تھی, نہ, اسلحہ جمع کرنا ہے, دھوکہ نہیں دینا. اور لگے, یعنی یوں نہیں کہ ہم نے صرف پھینکنا ہے لگتا ہے یا نہیں, ہم نے اپنے سر سے اتارنا ہے, یعنی چھپ کے گولی چلانی ہے کسی کو لگے ہوائی فائرنگ, یا نہ ہوائی فائرنگ نہیں کرنی, باقاعدہ نشانہ لے کر مارنا ہے اور دیکھنا ہے کہ لگا یا نہیں لگا, اور ہر لگنے کے ساتھ اللہ ہو اکبر. یہ اگر روح حج کی قائم ہو جائے اور معلوم ہو جائے, سب سے پہلی پابندی یہ دشمنان دین حج پر لگائیں گے, سب سے پہلی پابندی. ابھی ہمیں بلاتے ہیں حج پر, زیادہ سے زیادہ آؤ, چونکہ فائدہ ہے ان کا. اگر حقیقی حج و بیداری کا حج ہو, پھر سب سے پہلی پابندی عائد کریں گے ہم پر. شب مشعر بہت عظیم شب ہے, اس شب کو بھی ایسے بیٹھ کے قصے اور کہانیاں اور اونگنا اور کام کھاؤ, بیدار رہو, کچھ بھی نہیں ہے اس سرزمین میں, کوئی سرگرمی نہیں ہے, صرف ایک مشق ہے وہاں پر تربیت کی. پوری امت کو ایک سپاہ بنانا ہے, پوری امت کو ایک سیلابی ریلے میں تبدیل کر لینا ہے, ایک پرجوش ریلا بنا دینا ہے تاکہ صبح چڑھائی کریں اور مسمار کرتے جائیں سب کچھ. سب سے بڑے دشمن پر حملہ کرنا ہے, یہ بھی شعور, چونکہ رات کو شعور آ گیا نا, شعور کے ساتھ. بے شعور سب سے پہلا حملہ چھوٹے پر کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے. یا میں تھوڑا سا واضح کر کے مطلب بیان کروں, چونکہ بعض اوقات اب کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تبخیر کی وجہ سے تھوڑا خمار ذہنوں میں آ جاتا ہے, بعض چیزیں اشاروں میں سمجھ نہیں آتی, واضح کریں تو مطلب پتہ چلتا ہے. بس پاکستان میں دیکھ لیں, چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان میں بہت ساری حالات ہیں اور بہت سارے مشکلات و مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ فرقہ واریت. فرقہ واریت میں ہماری نگاہیں سب سے پہلے کس پر جا کر پڑتی ہیں؟ سب سے چھوٹے شیطان پر، یعنی اس شخص پر جا پڑتی ہیں جو آ کر کہیں بم مار جاتا ہے، جو آ کر کہیں گولی مار جاتا ہے، وہ قاتل کہ وہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا. اگر وہ پکڑا گیا تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو قصہ تمام ہو، اگر وہ نہیں پکڑا گیا تو ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا. نہ دیکھیں، بہت سارے کیس ہوئے ہیں پاکستان میں ایسے، دوسرے لوگوں نے زیادہ شعور کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے زیادہ شعور کا ثبوت دیا ہے. اتفاقاً یہ اہل سنت کے جو علماء کراچی میں چاند ایک قتل ہوئے ہیں، انہوں نے کسی پر رٹ دائر نہیں کی، کسی کے خلاف انہوں نے مقدمہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی. یہ ابھی اخیراً جو چاند ایک مارے گئے، جانتے ہیں نا سب حالات تو آپ کے سامنے ہیں، سب مسائل آپ کے سامنے. یہ بڑے نامآور علماء ان کے، دیوبند کے، بنوری کے، کراچی میں جو مارے گئے، تو آخری دو تین واقعات میں انہوں نے کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوائی. حتیٰ ان میں سے بعض کا کہنا تھا کہ اگر وہ قاتل پکڑ کے بھی لے ہو تو ہم اس کے خلاف بھی ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے. کیوں؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے. یعنی ان کی نگاہیں بھی چھوٹے دشمن پر نہیں ہے، اصلی دشمن پر ہے. شعور ہوتا ہے انسان کے اندر. فرقہ واریت میں ہماری نگاہیں فقط ایک گروہ پر جا لگتی ہیں، ایک ٹولے پر جا لگتی ہیں، حالانکہ سرزمین مشعر میں جو شعور آتا ہے انسان کے اندر اور تیاری جو کرتا ہے انسان، چھوٹا شیطان اتفاقاً سب سے پہلے ہمارے راستے میں آئے گا. جب ہم رم یہ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان، وہاں جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. یوں نہیں ہے کہ چھوٹا آدمی دیکھ کر غصے میں آ جائیں، بے پھر جائیں، بعض آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں چونکہ چھوٹا ہے. پھر اس کے بعد وہ درمیانہ آئے گا، پھر اس کے بعد بڑا. یعنی چھوٹا شیطان پہلے آئے گا، درمیانہ بعد میں آئے گا، لیکن ان پر حملہ نہیں کرنا. کیوں؟ کہ چھوٹے شیطان ہمیشہ بڑے شیطان کے سائے میں آتے ہیں. اگر بڑا مار دیا آپ نے تو چھوٹے خود مار جائیں گے. لہذا پہلا حملہ اور بھرپور حملہ، امت مسلمہ کا پہلا بہت جذباتی حملہ ہوتا ہے. اس دن 400-500 آدمی امت مسلمہ کے یہاں پاؤں تلے خود ہی روندے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاؤں تلے. یعنی واقعی جذباتی حملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ بے شعوری کا ریوڑ ہے، وہ ریوڑ اپنوں کو ہی روند کر چلا جاتا ہے. اور بعض تو ستون کو بھی اتنا متبرک سمجھتے ہیں، چونکہ ایک جو ہمیں بہت عادت بن گئی ہے نا، وہ یہ در و دیوار چومنا، ہر جگہ جہاں دیوار نظر آتی ہے اس کو بوسا. وہ بعض اس کو بھی جا کر، چونکہ وہ بھی ایک دیوار ہے، اب تو سنا ہے بڑی کر دی انہوں نے، وہ اس کو بھی جا کر بوسا دے آتے ہیں. بعض وہ پیچھے سے پتھر پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں یہاں بھی بوسا دینا ہے ہم نے. شعور کے ساتھ جائیں، سب سے پہلا حملہ ہم نے بڑے شیطان پر کرنا. بڑا شیطان کو پہچانو، بڑا شیطان کون ہے، آدھا ادو کون ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا. شب مشعر میں بہت دقت کی ضرورت ہے، وہاں فرصت بھی ہوگی تھوڑی بہت، ممکن ہے وہاں اگر ایک جگہ ہوئے اکٹھے ہوئے، جیسا قاضی صاحب نے نوید سنائی ہے کہ ایک دوسرے کو دور ہو جائیں گے تو پھر تو ساری رات جو ہے پریشانی میں گزر جائے گی کہ صبح پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اب میرا کیا بنے گا، اب کیا نہیں بنے گا. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پریشانیوں میں وہ شب اور وہ فرصت ضائع نہیں کرنا. اگر خدا نخواستہ الگ بھی ہو گئے، جہاں پر بھی ہیں وہاں پر کاروان سے بھی بے توجہ ہو کر اور دور ہو کر صرف اپنے ذہن سے آپ آئیں اور اپنے اصلی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کریں. انشاءاللہ صبح مل جائیں گے، صبح ہوگی. اب یہاں پر سب اللہ پر چھوڑ دیں آپ. یوں نہیں ہے کہ کاروان نہیں ملا، ساری رات پریشانی میں کاروان کے لیے، اور معلوم ہی نہیں ہوا کنکریاں کیوں نہیں چنی، چونکہ میں کاروان ڈھونڈتا رہا، کنکریوں کے بجائے ڈھیلے چن لیے سارے. صبح کھول کے دیکھا تو اندر مٹی ساری بھری ہوئی ہے. ایسا اسلحہ بھی تیار نہیں کرنا ہے، مس کارتوس نہیں چلانے، بہترین اسلحہ لینا ہے تاکہ لگے اور دشمن کو بھی احساس ہو، پتہ چلے. یعنی یہ سب ایک سمبولک کام ہے جو یہاں پر آپ کریں گے. اصلی کام آج سے لوٹ کر کرنا ہے. یعنی اصلی کام یہ ہے کہ واپس جا کر ایک معرفت اور علم آگے ہی پیدا کرنی ہے، پھر ایک شعور اپنی سوسائٹی میں جا کر پیدا کرنا ہے اور خود میں، اور پھر اس شعور کے نتیجے میں جو اقدامات کرنے ہیں وہ واپس اپنے محلے میں اور اپنے شہر میں جا کر کرنے ہیں. نہیں ہے کہ سرزمین مشرق سے ہو کر چلے گئے اوون کی طرح, جس طرح اوون میں ڈال کے مرغ نکالا جاتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے بالکل, اسی طرح ہم بھی مشرق میں گئے, عرفہ میں گئے, اوون سے نکلے تو ہم بھی حاجی پکے پکایا, حاجی تیار, روسٹ کھانے کے لیے تیار ہے, جنت کے لیے تیار ہے. نہ ایسے نہ ہو, یہاں خود کچھ کرنا ہے. لہذا مشر میں شعور, اب منا میں جا کر وہ بہت وسیع باس ہے منا کی, پھر ایک دو کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, باقی اگلی فرصتوں میں عرفہ میں یا مشر میں جو ہوگی انشاءاللہ بعض منا کے متعلق بھی عرض کریں گے. بارکیف خدا و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ معرفت و شعور و آگہی عطا فرمائے, تاکہ ہم اپنی معرفت بھی پیدا کر سکیں اور خدا کی معرفت بھی پیدا کر سکیں, اپنی ذمہ داریوں کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور اس طرح سے ان مناسب کو بجا لیں جس طرح ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دستور دیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.